سرکار نے جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل و درود میں ملتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ صلاتن واحدن صلی اللہ علیہ عشرہ, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتا, جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے. پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا, جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے. یہاں تک تو حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے کہ ایک درود 10 رحمت, 10 درود 100 رحمت, 100 بار درود پڑے 1000 رحمت. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے مور بیوٹیفل, میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا. اگر غور کیجیے 1000 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک. مختصر درود پاک بھی ہیں. اٹ مینز ودن ہاف این آور ہم 1000 کا عدد بھی پورا کر سکتے ہیں. مگر انعام ذرا سنیے گا, نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. نبی پاک فرماتے ہیں آپ نے نماز میں تو مسجدوں میں اعلان سنا ہوگا, سفید درست کرنے کے ایک اعلان ہوتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے. اٹ مینز جس کے ساتھ آپ کو کندھا مل جائے آپ بالکل اس کے ساتھ ہیں. آقا فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ, قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اس شخص کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یعنی گویا نبی کے پاس یہ بشارت دے رہے ہیں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا میرے ساتھ ود می ساتھ ساتھ وہ جنت میں جائے گا. ارے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہماری تو تمنا یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں, وہ بھی بڑی سعادت ہے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اب پیچھے نہیں آقا فرمارے میں ساتھ لے جاؤں گا. اب پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑے دو باتیں, ایک درود پر 10 رحمتیں اللہ کی رحمتیں. مجھے بتائیے کہ جس پر صبح و شام رحمتیں برستی رہے ہیں پھر اس کی ڈیفیکلٹیز, اس کی کلیمٹیز, اس کی پرابلمز کہاں سے بچیں گی؟ رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گی نا. فرام دا مارننگ ٹل دا ایوننگ اگر آپ درود پاک پڑھتے رہے اٹ مینز آپ رحمتوں کے ساتھ ہیں. تو پھر کچھ نہ درود پاک کی کثرت کرتے رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش سے نہاتے رہے ہیں. کبھی ادھر شکایت کرتے ہیں یہ پرابلم ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں حل نہیں ہو رہا. ارے رحمت الہی ساتھ ہو گئی تو پرابلم ادھر رہنے میں. مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو عادی بنانا درود پاک پڑھنے کا. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان کریم یہاں پر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایسے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عاشق جمع ہیں, نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے اور یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے جب بھی معجزات سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, محبت رسول بڑھ جاتی ہے. کیسے کیسے معجزات, عقل حیران ہے. سرکار علیہ السلام کے معجزات کو جب بھی سنتے ہیں بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن ہم نے کسی بھی معجزے کو دیکھا نہیں, اس مرکل کو دیکھ نہیں سکے. پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے, مگر اے میرے دل کے اسلامی بھائیوں, مدنی چہرے کے ناظرین, ایک معجزہ ایسا جس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, جس معجزے کو آج بھی ہم اس کی برکت لے سکتے ہیں, اسے محسوس کر سکتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے, اعظم المعجزہ, بگیسٹ مرکل, سب سے بڑا معجزہ جس کو کہا گیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید اور قرآن حمید. کیونکہ یہ آج بھی ہمارے درمیان ایسا ہی موجود ہے, دیر از نو, کوئی اس میں زبر دے رہے اس کا بھی ڈیفرنس نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا, اور وہ 1450 سال ہو گئے, 14 سینچری سے زیادہ وقت گزر گیا, قرآن ویسے کا ویسے ہی ہمارے پاس ہے. آج لاکھوں کروڑوں دنوں میں قرآن محفوظ ہے. کمال دیکھیں, قرآن کا اعجاز دیکھیں, 5-6 سال کا بچہ جس کو اپنی زبان صحیح بولنے نہیں آتی, وہ پورا قرآن یاد کر لیتا. ٹھیک ہے, اچھا, پھر قرآن, آپ کو کوئی کتاب بڑی پسند ہو, بڑے لوگ پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, لائبریری بناتے ہیں گھر میں, لیکن آپ کی فیوریٹ بک آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ 5 بار 6 بار 7 بار پڑھ لیں گے, پھر کیا کریں گے؟ ہے بڑی اچھی کتاب, مگر 7 بار پڑھ لی اور آلموسٹ یاد ہو گئی, اب میں نے لائبریری میں رکھ لی. مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ 1000 بار پڑھے, ہر بار نیا لذت دے دیا. قرآن پرانا نہیں ہوتا, آپ پڑھتے جائیں اس کی لذت ہی محسوس ہوتی ہے. اور سبحان اللہ, قرآن کا ایک اور اعجاز یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا مل جائے, آپ کو سمجھ نہیں آتا, مگر اگر عاشق قرآن ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے. یہ قرآن ہے, یہ رب کا کلام. پیچھے سے اسلامی بھائیو, مجھے اور آپ کو اس سے محبت کرنی ہے. آج آپ بیان میں سنیں گے کہ قرآن سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. قرآن کلام کس کا ہے؟ میرا جواب دیجیے, اس کا کلام اللہ کا کلام, اللہ کی گفتگو ہے, اللہ کا کلام ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کمال بات فرماتے, جب میرا جی جاتا میں اللہ سے بات کروں, میں نماز پڑھنے لگ جاتا, اور جب میرا جی جاتا ہے رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا. اتنی کنیکٹیوٹی ہے, یہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. مگر بد قسمتی کے ساتھ آج قرآن مجید اور قرآن حمید کو ہم کتنا اپناتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ایک اور بڑی شاندار بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا نا, اور سنیے, اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا فرماتا. یعنی یہ دو چیزیں دی اسی لیے ہیں, اگر اسے تھام لیا جائے تو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. قرآن کو تھام لے اور رمضان کو تھام لے, احادیث میں یہ مقام ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دو چیزیں بندے کی شفاعت کریں گی, قرآن اور رمضان. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا, قرآن کہے گا مولا میں نے ذات اسے قیام کرنے سے, آرام کرنے سے روکے رکھا, قیام میں رات گزارا تھا. اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائے. لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رمضان سے اور قرآن سے تعلق کیسا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کیسی عظیم چیز ہے, سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, افضل عبادت امتی قراءت القرآن. نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو کتنی بار بول کر دیتے؟ آج قرآن کی اہمیت میرا ٹاپک, اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کا پیغام. سورہ بقرہ, یہ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے, ٹھیک ہے, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت, اور یہ سورہ بقرہ کہلاتی کیوں ہے؟ شاید بہت لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہو. یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورت اور سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں, ہمیں کیا پتا؟ معلوم نہیں. اچھا, گائے والی سورت ہے تو یہ گائے کون سی تھی؟ اگر میں یہ سوال کروں نا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ دا موسٹ ایکسپینسو گائے ان دا ورلڈ, دنیا کی سب سے مہنگی گائے, دنیا کی سب سے مہنگی جو کاؤ تھی جو سیل ہوئی دنیا میں, یہ وہی گائے ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ. اور یہ کتنے کتنے پرائز پہ سیل ہوئی تھی؟ وہ کمپیریٹیولی اس گائے کا جتنا وزن تھا نا, اس وزن کے سونے کے مطابق, گولڈ کے مطابق وہ گائے سیل ہوئی. अच्छा यहाँ मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आज आपने सुनना है, बहुतों ने सुना भी होगा। अब मामला ये था कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग शख्स थे, उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग। इन बुजुर्ग का वक्त विसाल आया तो इनके पास माल में एक छोटा सा गाय का बच्चा, इन्होंने क्या किया उस बच्चे को एक जंगल में झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह इस बच्चिया को मैं तेरी अमानत में देता हूँ, जब मेरा बच्चा बालिग हो जाए तो ये मुझसे मिल जाए। इन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नाम पर वो अपना माल जंगल में छोड़ा। ये बच्चा जवान हुआ, वो गाय उधर जंगल में बड़ी होती गई, इधर ये बच्चा जवान होता गया, मगर ये बच्चा था बड़ा फरमाबरदार अपनी माँ वाले खाने। अब ये माँ की बड़ी बड़ी खबर करता, इससे क्या किया, अपनी जिंदगी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, जंगल में जाता लकड़ियां काटता, जो अर्निंग करता जो कमाता था उसके तीन हिस्से कर दिए। एक हिस्सा वन थर्ड जो है वो राह खुदा में खर्च करता करता, वन थर्ड अपने ऊपर इस्तेमाल करता, वन थर्ड अपनी माँ को दे देता, और रात को भी उसने तीन हिस्सों में तीन दिया, एक वन थर्ड आराम करता, वन थर्ड अल्लाह की इबादत करता, वन थर्ड अपनी माँ की खिदमत करता। इतना फरमा बरदार, इस तरह की लाइफ गुजरती गई। जब जवान हो गया, बालिग हो गया, तो माँ ने कहा बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ी है, फला जंगल में जाओ और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो तो रब के करीम तुम्हें वो तुम्हारी अमानत दे देगा। वो बंदा बच्चा जो था नौजवान माँ के कहने पर झाड़ी के पास गया। ये सारा इंटरेस्टिंग वाकया जो है कुरान में मौजूद है, सूरह बकरा का मेन यू समझिए सेंट्रल आइडिया यही है, बकरा गाय वाली सूरत। ये नौजवान गया और उस झाड़ी के पास जाकर उसने दुआ की कि या अल्लाह मेरे वालिद ने एक अमानत तेरी बारगाह में छोड़ी थी, मुझे वो अमानत वापस लौटा दे। तो वो गाय दौड़ती भी आ गई और ये अपने घर लेकर आ गया। अच्छा घर लेकर आ गया तो माँ ने कहा बेटा बाजार जाओ और बाजार जाकर एक गाय को सेल कर दो, तीन दिनार मार्केट वैल्यू थी उन दिनों का, बेटा तीन दिनार की बेच देना लेकिन मुझसे मशवरा किए बगैर ना बेच देना। ये मार्केट पहुंच गया गाय लेकर। अब जब बाजार में पहुंचा तो एक शख्स आया, उसने कहा कि कितने में देनी है इसे, का तीन दिनार में देनी है, कहा मैं तुम्हें तीन दिनार से ज्यादा देता हूं मगर किसी से मशवरा ना करना। अच्छा उधर माँ ने कहा था कि मेरे मशवरे के बगैर ना बेचना। आज हम बड़े स्मार्ट बंदे हैं, डील तो अच्छी हो रही है, माँ से क्या पूछना, वालिद से क्या पूछना, अच्छा ही फायदा हो रहा है, प्रॉपर्टी हो रहा है, मगर उधर माँ का हुक्म था, इधर से प्रॉफिट नजर आ रहा था, वो फरमा बरदार था कि माँ ने जब कहा है कि बेटा मुझसे मशवरा करके घर ना बेचता, वो घर आ गया। माँ से कहते माँ हाथ तो आया था, ज्यादा प्राइस भी बांध रहा था, मगर आपने कहा था मुझसे मशवरा किए बगैर नहीं बेचना, इससे मैंने बेची नहीं। माँ ने कहा बेटा मुझसे रिश्ता है, दोबारा जाओ और अब उसी से पूछना कि हम बेचे या ना बेचे, कि दोबारा बाजार गया वही बंदा दोबारा आ गया, इंसान के रूप में रिश्ता था। मेरी माँ ने मशवरा आपसे मांगा है कि आप ही बताएं कि मैं इस गाय को बेचूं कि ना बेचूं। बेटा आपने बेचनी नहीं है, कुछ अरसे के बाद आपके पास कुछ लोग गाय खरीदने घर तक आएंगे, और जब वो खरीदने आया तुमने डिमांड ये करना है कि इसकी खाल में सोना भरकर आप मुझे कीमत देंगे तो मैं ये गाय खरीदूंगा। तीन दिनार का रेट है और एक तरफ कहा जा रहा है कि पूरे गोल्ड के वजन के मुताबिक ये गाय बिकेगी। कहता ठीक है, घर आ गया, माँ को कहा माँ ने कहा ठीक है अब वेट कर। अब साइमल्टेनियसली पैरेलल एक और वाकया उस जमाने में हो रहा था कि दौर था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बहुत मालदार शख्स था जिसका नाम था आमीन, उसके चचाजाद भाइयों ने माल के चक्कर में कत्ल कर दिया। अब कत्ल किया तो कातिल की तलाश शुरू हुई, तलाश करते करते बड़ा आदमी था, कातिल मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो उस जमाने में भी हो सकता है कोई ऐसा जासूसी का निजाम होगा, आज हमारे पीएलसी वाले भाई वगैरह भी बैठे हैं, आज कॉल ट्रेस करते हैं, आज किसी तरीके से ढूंढते हैं। उधर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए कि हुजूर कातिल की तलाश है, मिल नहीं रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपने फरमाया गाय से बात करो, अगर गौर से सुनिएगा वाकया बड़े बड़े ही क्रूशियल जिसको कहना को मरहले में दाखिल हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय की धुन या उसकी जबान उस मैयत पर मारो, वो मैयत अपने कातिल का नाम बता दी। सिंपल, बड़ा सिंपल फार्मूला दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अभी सिंपल फार्मूले को डिफिकल्ट करना शुरू किया। हुजूर जरा ये बताएं वो गाय कैसी है, आपने फरमाया उसका रंग पीला है, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, उस तरह उसका रंग है। हुजूर अल्लाह से पूछे कुछ और तफसील भी बताना। آپ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہے کہ کھیت کے لیے اس کو نہیں چلایا، اس سے کبھی مزدوری بھی نہیں ملی، کسی کوشچن کرتے گئے، سب نیرو ہوتی گئی۔ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کبھی کبھی ہم یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں ہوٹل چاہیے، تو پہلے بلک لکھتے ہیں، پھر سٹی لکھتے ہیں، پھر پرائز لکھتے ہیں، پھر کتنے بیڈ کی چاہیے، پھر ڈیٹ بھی لکھتے ہیں، تو سرچ نیرو ہوتی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اتنے کوشچن کر دیے کہ سرچ نیرو ہوتے 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 دنیا میں ایک ہی گائے بن گئی۔ جو جو یہ پوچھتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے گئے، علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سوال نہ کرتے، اگر کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر یہ عمل کر لیتے ہیں کام ہو جانا تھا۔ ابھی کوشچن کرتے گئے، سرچ نیرو ہوتی گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نوجوان کے گھر پہنچ گئے کہ بھائی یہ والی گائے ہم کو چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر چاہیے تو سونے کا وزن کے مطابق یہ گائے لے لو۔ اب انہوں نے بہرحال اتنا ہی مال دیا، وہ گائے دی اور اپنا کام کیا، بہرحال قاتل بھی پکڑا گیا۔ لیکن اب جو میرا سوال ہے، جو اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء نے اس کی جو حکمت لکھی، یہ واقعے میں سیکھنے کو کیا کیا ملا ہے؟ واقعے میں ایک بات بڑی پیاری یہ ملی کہ اگر نیک آدمی ہو اپنی اولاد کے لیے حلال کا تھوڑا بھی چھوڑ جائے نا، اللہ اس کی برکت عطا فرما دے۔ جو کہتے ہیں نا مجھے ملتے ہم نے ملتے یار بچے یاد کریں گے دادا جی نے کیا کیا، ارے میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ میرے بعد والی نسلیں بتائیں کہ ابو جی کیا چھوڑ کے گئے۔ بالکل چھوڑ کے جائیں مگر حلال چھوڑ کے جائیں، پاکیزہ چھوڑ کے جائیں۔ بچے یہ یاد نہ کریں کہ والد چھوڑ تو گیا مگر حرام کا چھوڑ کے گیا۔ تھوڑا بھی حلال ہوا نا، یہ قرآن واقعہ سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ اس تھوڑے دے کے برکت عطا فرما دے۔ دیکھو نا چھوٹی گائے چھوڑی تھی مگر شاید اس زمانے کا بلینئر بن گیا وہ بیٹا، کیونکہ حلال ہے طیب تھوڑا تھا۔ دوسری بات جو اس واقعے کو سیکھنے کو ملی، اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ اپنی ہی فیملی کے لیے خیال رکھنا چاہیے، انہیں ٹیک کیئر کرنا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس سے افراد و تفریح سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے، بالکل فیملی کو ریلیکسیشن دیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی اس واقعے کی سیکھنے کو ملا۔ اور ایک بہت اہم میسج جو اس سورہ بقرہ کے واقعے سے ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت، اس نوجوان نے اپنی ماں کی خدمت کی، اللہ نے کیسا بدلہ لیا کہ اسے پلک جھپکتے ہوئے آن فانن فانن دنیا کی کتنی بڑی نعمت عطا کر دی۔ یوں کہا جائے کہ دی میسج فرام سورہ بقرہ قرآن پاک سے جو سب سے بڑی سورت ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا، بالخصوص ماں کی خدمت۔ سبحان اللہ، پیچھے میرے اسلامی بھائی ایک بات، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ ہمارے حسن اخلاق، ہمارے احسان کی مستحق کون؟ ہماری ماں۔ نبی پاک کے صحابی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ پھر کون آپ سے بیٹھ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھر مانا، فرمایا تیری ماں۔ تین بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ دیٹ از دا کیٹیگری، یہ ہے اسلام۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، میں قرآنی واقعے سے آپ کو درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں غریبت جانا، ان سے پوچھو جس کی ماں نہیں، ان سے پوچھو جس کا والد چلا گیا۔ ارے آج اگر یہ بوڑھے ہو گئے نا، یہ تمہارے لیے گولڈن چانس ہے، ورنہ کئی ماں باپ کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے، ہماری ہی خدمت کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جن کے ماں باپ بیمار ہو گئے اور خدمت ان کو ریکوائرڈ ہے، یہ تمہارے لیے لاٹری ہے، اب پکڑ لو اٹھ کے پیر۔ نہیں دیکھو زیادہ کام، کوئی بات نہیں، یہ پیسے کم ہو جائیں گے، بعد میں بڑھ جائیں گے۔ ارے ماں راضی ہو کر چلی گئی، والد راضی ہو کر چلا گیا، تو پھر میرے بیٹے اسلامی بھائی اور رب بھی راضی ہو جائے گا۔ سنو، ماں کا مقام سنا دے آپ کو، والد کا مقام سناتا ہوں۔ کون ہے؟ والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی، نہ ماں کو ناراض کرو نہ والد کو ناراض کرو۔ اور جو میں نے آپ کو بھی پہلی حدیث سنائی کہ تین بار فرمایا میری ماں اور ایک بار فرمایا تیرا والد، سبحان اللہ۔ علماء علماء ہوتے ہیں، کمال انٹرپریٹیشن کی اس حدیث کی شرح لکھی کہ میرے آقا نے تین بار ماں کا کہا، ایک بار والد کا کہا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ علی، علماء علماء کہتے ہیں ماں نے ہم پر تین احسان کیے ہیں، ماں نے پیٹ میں پالا ہے، ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھائی ہے، اور پھر ہماری پرورش کی ہے، والد نے فقط ہماری پرورش کی ہے۔ تو اب کیٹیگرائز کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے، تعظیم اور عزت والد کی زیادہ کرے۔ اور اس کی بھی بڑی پیاری وجہ بتائی، چونکہ ماں کا والد جو ہے ہماری ماں کا بھی شوہر ہے، تو عزت والد کی زیادہ کرنی ہے، خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے، دونوں ہماری جنت ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جگہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ بچوں کے اوپر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں قولہما جنتک و نار، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ اب ماں باپ جنت اور ماں باپ دوزخ اتنی، اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو یہی تیری جنت ہے، اور یہ ناراض ہو گئے تو یہی تیری دوزخ ہے۔ اب آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ، آج اولیاء کے سردار ہیں۔ ماں نے ایک بار رات کو پانی مانگا، سیدنا بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پہنچے، رات کا وقت تھا، سردیوں کی رات، پانی کا پیالہ لے کر پہنچے، ماں سو گئی، کبھی تو ماں اٹھے گی، پانی تھوڑا ہاتھوں پہ گرا اور برف بن گیا، کولڈ ہوئی تھی رات کے پانی برف بن گیا۔ ماں کی آنکھ کھلی، ماں کو جاگتا دیکھ کر جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا، اپنی انگلیوں سے ہٹایا تو ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ ماں نے کہا بایزید یہ کیا ہے؟ کہ ماں آپ نے پانی مانگا تھا، آنکھ لگ گئی، اس لیے کھڑا تھا کہ کبھی تو آنکھ کھلے گی، آپ کو ضرورت ہوگی تو پانی پیش کروں گا۔ ماں نے پانی کا پیالہ لیا اور ہاتھ اٹھائے، دیکھو یہ ہے دعا، یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو۔ اللہ نے بایزید بستامی بنا دیا، اتنا بڑا راضی بن گیا۔ تو خدا را زندگی مائیں زندہ ہیں، زندگی والد حیات ہیں۔ ارے ماں کے مرتبے تو میں پچھلا بیان کروں، راضی ختم ہو جائے گی۔ ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے گناہ ہو گئے، کہ میری توبہ ہے، بڑے گناہ ہو گئے۔ سنو، ایک طرف سوال ہے گناہوں کی توبہ کا، نبی پاک جواب میں کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے، امیزنگ۔ سوال گناہوں کا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کا کام، یہ توبہ کی بات ہو رہی ہے۔ ریپلائی میں نبی پاک جواب دے رہے تیری ماں زندہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے، فرما تیری خالہ ہے، توبہ کی بات ہو رہی ہے، ماں کی سسٹر ہے، خالہ۔ سنو، وہ ماں کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے ماں کے رشتہ دار، والد کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے والد کے رشتہ دار کو عزت میں اسلام سکھاتا ہے۔ اور کہتے ہیں ہاں آقا میری خالہ زندہ ہے، فرمایا جاؤ تیری خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ یہ رشتے ہیں ہمارے پاس، ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں بہت بڑے بزنس مین سے ملا، کمال دیکھے، کبھی کبھی ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا جب بھی کوئی کام اٹک جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں میری ماں کی دعاؤں میں کمی آ گئی ہے، میں ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، کہتا ہوں ماں میرا یہ مسئلہ اٹک گیا، باپ نے دعا دی، میری ماں جب تک دعا نہیں کرتی میں کھڑا نہیں ہوتا اس کے قدموں سے، میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ واقعی ماں کی دعا والد کی دعا طوفان ڈال دے گی، لیکن آپ پہلے خدمت تو ایسی کریں۔ تو بہرحال میرے نیچے اسلامی بھائیوں، اب میں ایک قرآن پاک کا بیان پاکستان کی طرف لاتا ہوں، امید ہے یہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا۔ قرآن پاک سے ہم نے بات شروع کی تھی، اختتام بھی میں قرآن پاک سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک سے میں بہت سارے علاج بتانے جا رہا ہوں، اور یہ قرآنی علاج ہمیں بزرگوں نے بتائے ہیں۔ اگر آپ گھر میں کسی پرابلم میں ہیں، آپ کو کوئی بھی رزق کا مسئلہ ہے، اپنے کاروبار میں آپ برکت چاہتے ہیں، قرآن کی کون سی سورت کون سی برکت لاتی ہے، اب میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم یہ بیماریوں کے لیے شفا اور مصائب و تکالیف کے لیے مشکل کشا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت اپنی فضیلت اور شان ہے، جو جان و مال کی حفاظت کرنے، رنج و غم مٹا کر دل میں فرحت و مسرت داخل کرنے اور مرض سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، اس سے قرآن پاک کی چند سورتوں کے مختصر فضائل سنی، اور زور سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ جو 100 بار پڑھ کر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ سبحان اللہ، تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر دیکھو والدین کمال چیز ہے, زندہ ہیں وہ بھی برکت ہیں, دنیا سے چلے جاؤ تو ان کی قبر پر ضرور جانا کیونکہ والدین نہیں ہے نا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان اس کو پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے, اور جو آخری وقت کسی کا قریب المرض کا جو عالم ہوتا ہے سورہ جاسیہ پڑھنے سے اور اس پر دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ حجرات اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے بہت مفید ہے. جن کے باغات ہوں کھیت ہوں غور سے سنیں, سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان سبحان اللہ 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی وجہ کر رہے نا غور سے سن, سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگے تو حفظ قرآن کرنا یاد کرنا آسان ہو جاتا. سورہ نازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرا بہت سارے مالدار بیٹھے ہیں غور سے سن لو, سورہ علم نشرا کو جس مال میں پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین وتین وزیتون یہ تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورہ علق جوڑوں کا درد اگر کسی کو ہے تو غور سے سن لیں کہ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے, یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. سورہ قدر سبحان اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ عزوجل کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ دو ایسے مرض بڑے مشکل ہیں, برس اور یرکان ہیپاٹائٹس, اور برس جس کو کہتے ہیں جو کوڑ جو جسان پہ ہو جاتا ہے اس کا علاج سورہ بینہ میں ہے. سورہ زلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے, جس آدمی یا جانور پر نظر لگ جائے سورہ عادیات پڑھ کر اس کا کرم کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ قارعہ تیسرے پارے میں القارعہ پڑھنے سے بلاؤں میں بلاؤں سے حفاظت رہے گی. سورہ تکاثر اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے بھائی قرض میں ہے سن لے, سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے دیکھا بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوگا. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جن شیاطین اور حاسدوں سے حفاظت رہتی ہے. اور آخری وظیفہ اور یہ بڑا مجرب علماء نے لکھا اس کی بڑی برکتیں ہیں, آپ کسی مشکل میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں کوئی آپ کی بڑی دلی آرزو ہے, 14 آیتیں قرآن پاک کی وہ جس میں سجدے کی آیا ہے, ایک ہی باری میں ان 14 سجدے کی آیاتوں کو پڑھیں اور 14 سجدے بھی کریں مکروہ وقت نہ ہو. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت, یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیں. اس میں 14 کی 14 آیتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی, تو 14 آیتیں تلاوت کریں, 14 سجدے کریں, اس کے بعد اللہ سے جس نیک مقصد کے لیے دعا کریں اللہ اس پہ کامیابی اللہ فرماتا. تو بہرحال آج کے اس بیان میں میں نے سورہ بقرہ اس کا کچھ میسج اور پھر قرآن پاک سے کچھ علاج بیان کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے, قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اچھا ایک اور کام اپنے بیان کا جو آخری حصہ آپ میں لا رہا ہوں, ایک اور کام جو نبی پاک علیہ السلام کرتے ہیں اور وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے تو میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑھ کر سخی ہیں, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. سبحان اللہ یہ جو دور کرتے نا حافظ قرآن نے مبارک, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. تو قرآن کو خوب تلاوت کرنی چاہیے, لیکن صحابہ کہتے ہیں جس دن جب یہ دور ہوتا نا اس وقت نبی پاک کا دریائے سخاوت بہت عروج پر ہوتا. اللہ جس طرح تیز آندھی چل رہی ہے میرے آقا اس طرح سخاوت فرمایا کرتے. یہ میرا اور آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اپنی عادت بنائیے. حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے قسم اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا کہ راہ خدا میں اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اچھا انسان جب یہ بات سنتا ہے कभी कभी लॉजिकली सोचता है कि यार बात तो ठीक है, लेकिन जब हम पैसे देते तो कम तो होता ही है। अब किसी ने 5 लाख दिए, 2 लाख दिए, तो बैंक से थोड़ी हो गए ना, कम हो गए। हदीस पाक में कम नहीं होगा। तो उलमा ने इसको बड़े प्यारे अंदाज में समझाया है। अब घरों में बाग होते हैं, आपके घर में भी हो सकता है बाग होंगे, माली आता है, आपने देखा होगा पीले जो हो जाते हैं पत्ते, कांटे जो होते हैं एक्स्ट्रा, उनको कट करता है। बजाय ये पौधे में से कमी हो रही है, लेकिन हर अकलमंद जानता है कि ये कट हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। किसान जाता है खेत में और एक पूरी बोरी बीज ही ले जाए और जाकर पूरी बोरी खेत में डाला आ जाए, तो कोई बेवकूफ तो कहेगा कि यार पूरी बोरी खाली ले ले। अकलमंद यही कहेगा कि आज बोरी लानी है, थोड़े दिनों बाद पूरा बाग लेकर आना है, पूरा का खेत खलियान होना है। तो सरकार सरकार बेसिकली तो माल से जा रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा, दरअसल आ रहा है। एक बहुत खूबसूरत वाकया इस बात को और आपको समझा देगा। अल्लाह करे मेरा और आपका ये स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाए कि ये अल्लाह से कारोबार है और ये 100% मल्टीप्लाई होगा। एक बात, मदीना मुनव्वरा में खाने पीने की किल्लत हो गई, शॉर्टेज हो गई लोगों के पास, शॉर्टेज हुई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए कि हुजूर खाने पीने में कमी हो गई, अनाज नहीं है। तो आपने फरमाया शाम तक सब्र करो, अल्लाह करेगा। शाम को क्या हुआ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के पास 100 ऊंट शाम से 100 कैमल अनाज के लदे हुए आपके घर पर आ रहे। अब लोग सारे पहुंच गए। अब आप तो मार्केट के लोग हैं, आप जानते हैं कि मार्केट में शॉर्टेज हो, और अगर एक ही के पास आइटम हो तो फिर तो मुनाफी हो गई, जैसा रेट लेना है वैसा मिलेगा। पहुंच गए हजरत उस्मान गनी के घर पर मदीने शरीफ के पास, हुजूर मदीने में अनाज कम है, आपके पास 100 ऊंट आ गए, हमें सेल कर दें, हम मदीने में सेल करेंगे, हम लोगों को अनाज भी मिल जाएगा। आपने फरमाया मेरे घर के अंदर आप भी ऐसे करते हैं ना, तो बड़ी डील होती है, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाते हैं, अंदर आ जाओ अल्लाह बैठ के बात करते हैं। गनी रजी अल्लाह तआला भी अपने घर में ले ले। अब मदीने शरीफ के ताजरान बैठे, उस्मान गनी भी बैठे। आपने फरमाया बताओ मेरे इस माल का क्या दोगे। उन्होंने कहा हुजूर आप ऐसा करें 10 से 12 ले लें, 20% ऑफर की उन्होंने। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाया मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। हुजूर 13 ले लीजिए, 30% ले लीजिए। आपने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। 40% प्रॉफिट का मुझे इससे भी ज्यादा लगा। 15 ले लीजिए, 10 की चीज के 15 ले लें, 50% प्रॉफिट आपने का मुझे इससे भी ज्यादा लगा। अब वो जो मदीने के ताजर थे वो शॉक्ड हो गए, कहते हैं हुजूर पहले ये बताए हमसे ज्यादा दे कौन है। जितने हैं वो तो सारे आपके रूम में बैठे हैं, जो बायर है वो तो सारे आपके पास है, हमसे ज्यादा आपको कौन ऑफर कर रहा है। अल्लाह गनी, उस्मान गनी फरमाते मेरा अल्लाह मुझे एक का 10 दे रहा है। गवाह हो जाओ भाई, ये सारा माल मदीने के फुकरा पर अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करता। उस दिन हजरत उस्मान गनी अल्लाह के पास चांद था, अरे कितना प्रॉफिट ज्यादा कमाते। अल्लाह गनी इनका माइंडसेट था कि मैं अपने रब से कारोबार करूंगा, तो 100 के 100 ऊंट अल्लाह की राह में लहरा दिए। मुझे बताइए ना, सीरत उस्मान गनी को पढ़ते हैं, कभी कई 100 ऊंट, कभी कई घोड़े, कभी कुएं खरीद कर अल्लाह की राह में खर्च किए। कभी सुना उस्मान गनी गरीबों को, अरे उनका खजाना बढ़ ही गया। उनका ये माइंडसेट था कि कारोबार करना है तो अल्लाह से करना है, रब से ज्यादा सिला लेना है, अल्लाह करे खर्च करते वक्त मेरा और आपका ये जहन बन जाए कि ये अल्लाह से कारोबार कर रहा हूँ, ये टिकाऊ नहीं होना, ये वापस मिलना है। और ये बात मैं पुराने बाबा से आपको सिखाना चाहता हूँ, पुराने मजीद पुराने हमीद सूरह बकरा ही बात हो रही थी। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, मन लजी युक्रिदुल्लाह कर्जन हसना فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا। कुरान कहता है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे। अमेजिंग, अल्लाह कह रहा है कोई जो मुझे कर्ज हसन दे। है उलमा कहते हैं यहाँ कर्ज की बात क्यों लाई गई, इंटरप्रिटेशन मुफस्सरीन की बहस छिड़ गई। मिसाल दे देता हूँ, मैं आपको कोई पैसे दूँ और थोड़े दिनों बाद मुझे वापस दे दे, आपको कोई कमाल है मेरे से मैंने ले, ठीक है हमें माल किसने दी, जवाब दीजिए, हमें नवाजा कितने, हमें इज्जतें कितने दी, ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, फिर अल्लाह क्यों फरमाता है कोई जो मुझे कर दे। रब फरमाता जो मैंने दिया दे दो मेरी राह में, नहीं। इट मींस उलमा कहते हैं अल्लाह से कर्ज क्यों लाया गया कुरान में, कुरान का हर लफ्ज हिकमत भरा है। आपसे कोई शख्स तोहफा मांगे, आप तोहफा देते हैं वो माल चला जाता है, लेकिन आप जिसको लोन देते हैं ना खड़ा रहते हैं, लोन दे दें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पैसे वापस आने। अल्लाह गनी, रब ने अपनी राह में खर्च करने को कर्ज़े हसन का नाम ही इसलिए दिया है कि तुम खर्च करो अल्लाह तुम्हें वापस दे, तुम्हें 100% वापस मिलना है, ये अल्लाह का कर्ज है। مگر پرابلم یہ کہ آج راہ خدا میں خرچ کرتے وقت دل نہیں چل رہا. میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بات کو کام پر لے جا رہا ہوں لیکن دل جلا ہوا ہے میرا. جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں 5, 10, 15, 20 lakh جس کی زکات 50 lakh جس کی زکات نکلتی ہے نا وہ تو شاید نکال دیتا ہے لیکن جب جس کی زکات کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وہ اب بہانے تلاش کرتا ہے یار اتنے سارے دے دوں گا اللہ اللہ او ہو ہو 2 crore کی زکات تو اللہ کے بندے آپ کو 2 crore مشکل لگ رہا ہے. اللہ نے 80-85 crore دیے تو 2 crore زکات بنی ہے نا وہ تمہیں نہیں لگ رہا. تو آپ یاد رکھیے راہ خدا میں جب بھی صدقہ کرے خوشی کے ساتھ دے. صدقہ دے کر اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. ہے آج میرے اور آپ کے اندر کوئی کمال نہیں اگر ہم دینے والے ہیں تو دیجیے اور خوشی کے ساتھ دیجیے. اچھا پھر اس کی برکتیں کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بار ایک شخص آیا ملک الموت بھی آیا اور آ کر کہا کہ حضور یہ بندہ 3 دن میں دنیا میں چلا جائے. 3 دن بعد داؤد علیہ السلام نے دیکھا بندہ زندہ ہفتے بعد دیکھا پھر بھی زندہ کئی دن زندہ تو ملک الموت پھر آیا تو آپ نے پوچھا آپ نے تو کہا تھا 3 دن بعد چلا جائے گا تو کہا حضور وقت تو طے تھا روح قبض کرنے مجھے پہنچنا بھی تھا مگر جس دن اس کی موت واقع ہونی تھی اس سے 1 دن پہلے ایک سائل اس کے پاس آیا اللہ کے نام سے اس نے اس دن سے سوال کیا. اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے 20 درہم سے دیے. اس سائل نے دعا دی اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے. اللہ نے وہ دعا قبول کی ہر درہم کے بدلے اس کے 1 سال کا اضافہ فرما. اے داؤد اللہ نے 20 درہم کے بدلے سے 20 سال عمر میں اضافہ کر دیا. یہ ہے صدقہ لیکن دل سے دیا. تیرا رب فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا. سنیے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا. میں اس دن تمہیں عطا کروں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایک ریس کے میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بکری بھی بڑا پیارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. آپ کی مرضی اب آپ کو کتنا بچانا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں بچاؤ میں بتاتا ہوں آخرت میں کتنا بچانا ہے. بکری بھی آپ نے بکری کو ذبح کیا اور بانٹنا شروع کیا ڈسٹریبیوٹ کرتے 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 اندھے کا پیس رہ گئے. میرے آپ کا گھر آیا اے عائشہ کیا بچا ہے اور دنیا کا. عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا. سمجھنے والی بات ہے. سمجھ آئی کہ جو بچ گیا ہے وہی بچ گیا. خاص طور پر جو بچے تو ہم کھا لیں گے نا. انسان کے 3 مال ہوتے ہیں ہم کھا کر ختم کر دیتے ہیں پہن کے پرانا کر دیتے ہیں چھوڑ کے جائیں گے وہ بچوں کے پاس جانا نا پتہ نہیں نیکیاں کریں گے نہیں کریں گے. آپ کا اور میرا جو مال ہے نا وہ وہی ہے جو میں نے آگے بھیج دیا. اب آپ کی مرضی کتنا آگے بھیجنا ہے کتنا آگے ضرورت ہے آپ دیکھ لیجیے. یہاں بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑے گھر ہیں آگے بنائے نہیں بنانا ہے آپ کے اوپر. ملک میں ایک کمپٹیشن ہوا بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن. بادشاہ نے کہا چیک کرو ہماری سلطنت کا سب سے بے وقوف آدمی کون. بڑا عجیب و غریب چیک ہوا کمپٹیشن کیا گیا. ون بگیسٹ فول دریافت کر لیا گیا بگیسٹ فول آف اور کنگڈم. بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ نے کہا ٹیسٹ کر لیا برا ٹیسٹ کر لیا. بادشاہ نے گلے سے مالا اتاری اور بے وقوف کے گلے میں ڈالا. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو رہا ہے بڑے شدید بیمار ہو رہے. یہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. بے وقوف تھا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے. بادشاہ کہتا ہے بہت برا رہا ہے اور اب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سنیے گا بات بے وقوف کی ہے مگر بات بڑی پتے کی ہے. دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. بادشاہ کدھر جا رہے ہیں چھوڑ کے. بے وقوف تھا دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت ادھر تو بہت زبردست محل ہے آپ کا ادھر محل بنا لیا کہ نہیں. ادھر اتنا بڑا محل ادھر گھر بنایا نہیں بنایا. بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. بادشاہ سلامت آپ کے آس پاس اتنے سارے خادم ادھر بھی خادم ادھر خادمائیں ادھر آپ کے سروینٹ جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم خادمائیں غلام ہیں کہ نہیں. بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے. بادشاہ سلامت آپ کے پاس اتنے ہیرے اتنے سونے اتنے جواہرات اتنے ویلتھ ادھر کیا ہے آپ کے پاس جمع کیا گیا کیا ادھر کے لیے. بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے بوٹی کھوری بھی نہیں تو بے وقوف نے پتہ کیا کیا اپنے گلے کی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں. آپ کو پتا نہیں جا رہا
یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے مگر ادھر گھر بھی نہیں بنایا. ادھر خوشی لے کر جا رہا ہے تو پھر تو آپ بڑے بے وقوف ہوئے.
سچ بتاؤ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, آج ہم سب کے پاس گھر ہے, ہم میں سے کس کس نے ایسے اعمال کر لیے کہ جنت میں گھر بن گئے. آج ہم سب کے بیڈ روم آج بندہ کہتا ہے کمفرٹ والا گدا چاہیے, تکیا وہ والا چاہیے جس میں گردن ذرا اچھی رہے,
وہ والا بیڈ چاہیے, وہ والا ٹب چاہیے, بڑے کمفرٹ کی ہم ریکوائر کرتے ہیں.
یار اس کمفرٹیبل بیڈ پہ کتنے سال سو گئے, مگر ایک قبر ہے جہاں ہم سب نے نہ جانے کتنے سال سونا. قبر روشن ہوگی کہ نہیں, وہ کمفرٹ ہوگی کہ نہیں, اس کی فکر کیوں نہیں کرتے. آج اللہ کی اس دنیا میں ایسی دوستی کر لو, ایسے اعمال کر لو کہ یہاں کمفرٹ بھی رہے ادھر بھی کمفرٹ رہے, یہاں بھی آرام رہے ادھر بھی آرام رہے. کبھی کبھی تو بڑا افسوس خیال آتا ہے کہ وہ شخص کتنا مدرسیب ہوگا جو کروڑوں روپے کے گھر میں رہ رہا ہے, بہترین باتھ روم بہترین بیڈ روم ہے, لیکن جس قبر میں اس نے جانا ہے اس قبر میں آگ اور بچھو اس کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہ کرو, یہ بے وقوفی ہے. دنیا میں رہ کر اپنی آخرت اچھی کر لو. سب سے پہلا خرچ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے غریب رشتے داروں پر خرچ کریں, اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک جو دنیا کے 200 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں, اور الحمدللہ 2400 کے قریب مدرسے ہیں. بات قرآن کی چلی ہے نا, 2400 مدرسوں میں تقریباً 1.25 لاکھ مدنی منع مدنی منیاں فری آف چارج قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس سال میں 4000 کمویش حافظ قرآن بن رہے ہیں. اب تک 68000 حافظ قرآن بن چکے ہیں. دعوت اسلامی کے تقریباً 450 دارالعلوم ہیں, 450 جامعات المدینہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں 27000 کے قریب مرد و خواتین اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. سال میں دعوت اسلامی کا مویش 500 مسجدیں بناتی ہے. الحمدللہ مدنی چینل آپ کے سامنے سنتوں کی بہاریں لگا رہا ہے, مگر اردو چینل کے ساتھ ساتھ اب انگلش اور بنگلہ مدنی چینل بھی لانچ کر دیا گیا ہے, تو دن بہ دن ترقی کی طرف قدم بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی دنیا کے کئی ملکوں میں ہم نے چرچ خرید کر, مندر خرید کر, شراب خانے ڈانس کلب خرید کر, بلکہ ایک جگہ پر شیطان کی عبادت گاہ خرید کر مسجد میں اس کو تبدیل کیا ہے, اور یہ سفر جاری ہے. غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکات میں, اپنے عطیات میں, اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بدلا تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار.